کاروان قرآن لیکچر نمبر 306 سورۃ التکویر آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم. اور اگر تمام کائنات کا رب اللہ نہ چاہے تو تم اس چاہت کا اختیار بھی نہیں رکھتے. آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں. پہلا حرف ہے واو یعنی اور, ما یعنی نہیں. حرف ما مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں, لیکن اس آیت میں اس کا معنی ہے نہیں, نہیں کے معنی میں آیا ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 میں. تشاؤن کے بنیادی حروف شین یا اور عین ہیں, اور اس کا معنی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مشیت کا معنی ہے, اور مشیت کا معنی ایسا ارادہ کہ جس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا, یعنی اللہ کا ایسا ارادہ کہ جس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا. جبکہ اس کے مقابلے میں عرض کیا تھا کہ خود جو لفظ ارادہ ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک وہ ارادہ کہ جو اسی مشیت کے معنی میں ہے, یعنی جو ارادہ کرے اللہ اسی طرح ہو جاتا ہے, اور ایک ارادہ وہ ہے کہ جو خدا کا ارادہ تو ہے لیکن چونکہ جن کے بارے میں ارادہ ہے وہ صاحب اختیار ہیں, اللہ نے خود ان کو صاحب اختیار کیا ہے, تو خدا بند عالم بعض ہمیشہ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے اختیار سے اپنی خواہشات کو ترجیح دے کر اللہ کے احکام پر, تو وہ اللہ کے اس ارادے کے خلاف چلے جاتے ہیں. پس وما تشاؤون, اور تم نہیں چاہ سکتے, تم اس چاہت کا بھی اختیار نہیں رکھتے, تم نہیں چاہ سکتے. الا مگر یہ کہ, الا کا معنی مگر یا سوائے ہوتا ہے, تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے, یا دوسرے لفظوں میں تم نہیں چاہ سکتے, تم ارادہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے. اگلا لفظ ہے ان یشاء, ان یشاء, یہ دونوں مل کر ایک ہی لفظ بنیں گے اور اس کا معنی ہوگا چاہے. کون چاہے؟ اللہ, اللہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. کون سا اللہ؟ کون سی ذات؟ رب العالمین. لفظ رب کے بنیادی حروف را با اور با ہیں, اور اس کا اصل معنی تربیت کرنا ہے. اور تربیت کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جو اردو میں ہم لفظ تربیت کا معنی کرتے ہیں, کیونکہ اردو میں بھی تربیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اردو میں ہم تربیت کا معنی عام طور پر جسے انگلش میں ٹریننگ کہا جاتا ہے, کچھ سکھانا, لیکن در حقیقت عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے تربیت, اس کا معنی وسیع ہے, اور اس کا معنی ہے کسی بھی چیز کی, جو بھی چیز ہو اس کی تمام ضروریات کو مہیا کرنا, اس کے پیدائش سے لے کر اس کے نقطۂ کمال تک, اس کی زندگی کی انتہا تک جو کچھ اس کی ضروریات بنتی ہیں انہیں فراہم کرنا, اسے تربیت کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں تربیت یعنی کسی چیز کو تدریجن, یعنی درجہ بدرجہ, سٹیپ بائی سٹیپ, نشو نما دے کر, یعنی اسے گروتھ کروا کر, اس کی اپ برنگنگ کر کے حد کمال تک پہنچانا, یعنی جو جس پرفیکشن پر, جس ہائیسٹ پوائنٹ پر وہ پہنچ سکتی ہے, جو میکسیمم وہ اچیو کر سکتی ہے, کسی چیز کو حاصل کر سکتی ہے, اس تک پہنچانا. اور چونکہ ایسا کرنے والا حقیقت میں در حقیقت اللہ کی ذات ہے, لہذا لفظ رب اپنے کامل ترین معنی میں اور اپنے حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگرچہ عربی زبان میں معنی کی مناسبت سے غیر اللہ کے لیے بھی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر گھر کے مالک کو کہتے ہیں رب الدار، یعنی گھر کا رب. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر کا انتظام و انصرام چلانے والا، اور گھر کے چلانے کے لیے جو کچھ ضروری ہے اسے فراہم کرنے والا. اسی طرح کہا جاتا ہے رب الفرس، یعنی گھوڑے کا رب، گھوڑے کا مالک، کیونکہ وہ مالک ہوتا ہے کہ جو اس کی ضروریات کو فراہم کرتا ہے. لیکن جب ہم اس کے حقیقی اور کامل معنی کی طرف غور کریں تو معلوم ہے کہ گھوڑے کا مالک خود محتاج ہے، گھر کا مالک خود محتاج ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ رب کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں اللہ کے لیے صرف اور صرف استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر غیر خدا کے بارے میں کہیں رب استعمال ہو تو وہ اس کا مناسبت کی وجہ سے معنی ہے، مجازی معنی ہوگا. لہذا عربی زبان کے قواعد میں اسے ضروری قرار دیا گیا کہ جب آپ نے رب کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے ساتھ اس کی وضاحت ضروری ہے کسی بھی طریقے سے. جیسے کہ جب گھر کا مالک کہنا تھا تو رب اکیلا نہیں لائے اس لفظ کو، بلکہ اس کو اضافہ کیا دار کی طرف اور کہا رب الدار. جب رب الفرس یعنی گھوڑے کا مالک کہنا تھا تو صرف رب کا لفظ اکیلا نہیں لائے بلکہ کہا رب الفرس. جہاں کہیں بھی رب کا لفظ اکیلا آئے اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ اور کوئی اشارہ نہ ہو کہ یہ غیر خدا کے لیے ہے، تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ کی ذات لی جائے گی. اور اگر کوئی کسی اور کو، غیر خدا کو، اس معنی میں رب سمجھے جس معنی میں، جس حقیقی اور کامل معنی میں اللہ رب ہے، جو بغیر کسی سے لیے ضروریات فراہم کرتا ہے سب کی، اگر کسی غیر خدا کو اس طرح سے رب سمجھا جائے تو یہ شرک ہوگا واضح اور روشن، اور ایسا شخص دین اسلام کے دائرے سے خارج تصور ہوگا، کیونکہ کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی جہت سے اللہ کے برابر سمجھنا یہ شرک کا باعث ہے، اور شرک کرنے والا دین اسلام سے خارج تصور ہوتا ہے. البتہ مجازی معنی میں رب کو غیر خدا کے لیے استعمال کرنا وہ جائز ہے، اور خود قرآن کریم نے چند آیات میں اسے رب کے لفظ کو غیر اللہ کے لیے استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر جب حضرت یوسف نے اپنے قیدی ساتھیوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر سنائی تھی تو جس نے آزاد ہونا تھا اس کو فرمایا تھا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس یعنی اپنے آقا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا. بس انشاءاللہ لفظ رب کا معنی ذہنوں میں بالکل کلیئر رہے، تاکہ خدا نخواستہ کسی گمراہی کے شکار نہ ہو جائیں. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی لفظ رب قرآن کریم نے والدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جہاں پر وہ دعا ہے کہ رب ارحمہما، اے ہمارے رب ان دونوں پر یعنی میرے ماں اور میرے باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی. اور تربیت میں نے عرض کیا کہ وہی رب سے نکلا ہے، جیسے انہوں نے میری ضروریات کا خیال رکھا. میں محتاج تھا، اپنا خیال نہیں رکھ سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ غلاظت اور گندگی کو خود سے دور کر سکتا تھا. تو نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی کہ اپنا سکون چھوڑ کر ان کو میرے سکون کی پرواہ ہوتی تھی. تو اے میرے رب حقیقی، یہ میرے ماں باپ کے جن کے اندر تیری رحمت کا عکس تھا، اور جنہوں نے تیرے حکم سے میرا خیال رکھا، تیری ڈالی ہوئی محبت کے سبب میرا خیال رکھا، تو بھی ان کا خیال رکھ. اور اس آیت میں یہ بھی پیغام ہے، خاص طور پہ اولاد کے لیے، کہ جب ان کی ضعیفی اور کمزوری کا وقت تھا تو والدین نے کیسے خیال رکھا اور کیسی قربانیاں دی، اور وہ اولاد احسان فراموش قرار پائے گی، اور اللہ کے سامنے شدید سوالوں کا جواب دینا پڑے گا ان کو کہ جو اپنے والدین سے تنگ آ جاتے ہیں. قرآن فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، کسی کو اتنا بھی حق نہیں دیتا کہ تنگ آ کر اف کا لفظ والدین کے سامنے بولا جائے. تو اگر کوئی اس سے آگے بڑھے تو وہ بہت بڑا جرم قرار پائے گا، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک اور احسان کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کو لازم قرار دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.